بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات کی ایک سیریز پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے حقیقت ایمان. سامعین محترم، یہ خطاب اس سلسلہ خطابات کا تیسرا حصہ ہے، سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمین یا رب العالمین. حقیقت ایمان کے ضمن میں چند بنیادی مباحث پر گفتگو پچھلی مرتبہ مکمل ہو چکی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے، اس پر بحث ہو چکی ہے. پھر یہ کہ ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. تیسری اہم اور خاصی مفصل بحث تھی کہ ایمان کا موضوع کیا ہے. چوتھی بحث تھی ایمان کے اجزاء کیا ہے اور ان کا باہمی ربط کیا ہے اور ان میں اہمیت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر کیا ہے. پانچویں بحث کا بھی ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا. ایمان کا امن کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ایمان کا انسان کے ذہنی اطمینان کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر گفتگو ہو گئی تھی. ایمان کا جو تعلق ہے انسان کے قلبی اطمینان کے ساتھ اس پر گفتگو ابھی باقی ہے. لیکن آج میں پہلے ایک نہایت اہم بحث ہے، ایسی بحث کہ اگر بنیادی طور پر وہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں، بہت سی پیچیدہ بحث و تمہیز اور رد و قضا اور قیل و قال جو ہمارے ہاں ایمان کی حقیقت کے بارے میں جاری رہی بھی ہے اور جاری ہے بھی، اس کے ضمن میں وہ کلید ہاتھ آ جاتی ہے کہ جس سے تمام الجھنیں جو ہیں وہ سلجھتی چلی جاتی ہیں. وہ بحث یہ ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں یا ایمان کی دو قسمیں ہیں یا ایمان کے دو پہلو. الفاظ تین ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. ایک ہے قانونی ایمان، جس کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کا سا معاملہ ہوگا اور اسے ایک مسلمان معاشرے میں اور اسلامی ریاست میں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے وہ حقیقی ایمان، جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ. یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے بہت جدا بھی ہیں، بہت مختلف بھی ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے متضاد بھی. اور اسی چیز کو نہ سمجھنے کے باعث قرآن مجید کے فہم میں بھی لوگوں کو بڑی ٹھوکریں لگی اور احادیث سے بھی بہت غلط استدلال کیا گیا. ایمان مجمل جو پچھلی مرتبہ جس کا ذکر ہوا تھا اور جس کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات یہاں ہیں ان کی اکثریت کو یاد ہوں گے, اس لیے کہ دین سے کچھ شغف ہے, دین سے کچھ لگاؤ ہے, تبھی آپ اس وقت جو ویسے دنیاوی مصروفیات کے اعتبار سے بڑا یہ وقت جو ہے بہت ہی انسان کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے, اس میں جو لوگ چل کر آئے ہیں وقت نکال کر, تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انہیں دین کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. تو اس لگاؤ کا مظہر کم سے کم میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اتنا ہونا چاہیے کہ ایمان مجمل کیا ہے, ایمان مفصل کیا ہے, یہ تو ہمیں یاد ہو. اگرچہ اندیشہ ہے کہ بہت سے حضرات کو یاد نہیں ہوں گے, اور اس کی وجہ وہ نظام تعلیم ہے جس میں پروان چڑھے ہیں. گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں؟ معاملہ تو اس طرح کا ہے کہ تعلیم اور تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے, بعض لوگوں کے ہاں تو اس طرح کا کوئی ذکر بھی کبھی سننے میں نہیں آیا. تو توجہ سے سنیے کہ ایمان مجمل کے الفاظ ہیں, آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلے جو اس کے اجزاء ہیں ان پر تو گفتگو ہو چکی ہے, یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ علمی اور نظری اور اصولی طور پر ایمان اصل میں ایمان باللہ ہی کا نام ہے. ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت, ایمان باللہ ہی کی کرونریز ہے, اسی کی فروع ہے, اسی کی شاخیں ہیں. پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان باللہ کے معنی مجرد اللہ کو ماننا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ان اسماء و صفات کے ساتھ جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ماننا ان احکام کا بھی جو اللہ کے احکام ہیں اور پہنچائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہم نے کی تھی اصطلاحی, وہ یہی تو تھی کہ تصدیق و بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق ہر اس چیز کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور احکام بھی تو لائے ہیں, ان احکام کا ماننا بھی اسی بات میں داخل ہوگا. تو اتنے حصوں پر جو گفتگو ہو چکی ہے, آخری ٹکڑا ہے جہاں سے آج بات شروع ہوگی کہ یہ دو رخ یا دو درجے معین ہو گئے کہ ایک ہے اقرار باللسان, دوسرے ہے تصدیق بالقلب. مطلوب دونوں ہیں, زبان سے اقرار ہو, جب یہ کلمہ طیبہ ایک شخص زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کی توحید کا اقرار کیا, محمد کی رسالت کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو کچھ محمد لے کر آئے ہیں اس سب کا بھی اقرار ہو گیا. تو یہ اقرار باللسان کے لیے کم سے کم الفاظ جو ہیں وہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ تو ہے اقرار باللسان, لیکن اس کا دوسرا پہلو کہہ لیں یا دوسرا درجہ کہہ لیں, وہ ہوگا اس وقت جبکہ دل میں یقین پیدا ہو جائے, دل سے تصدیق ہو. اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو فہو المطلوب, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھیں. اس میں جو اصل سبب ہے جس سے فرق جو ہے آپ کے دل میں آ جائے گا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہماری یہ مجبوری ہے یا ہماری یہ معذوری ہے کہ ہم کسی کے دل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ نہ آج سے 1400 سال پہلے ممکن تھا نہ آج ممکن ہے, کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں. آپ الیکٹرو کارڈیوگرام سے دل کی حرکت وغیرہ کا علم حاصل کر لیں گے, لیکن دل میں کیا چیز پوشیدہ ہے از قسم نیت وہ ہم نہیں جانتے. لہذا تصدیق بالقلب کا پہلو دنیا میں زیر بحث نہیں آتا، یہ ہے اصل بات، یہ وہ مجبوری ہے، یہ وہ معذوری ہے، یہ وہ ہماری لمیٹیشن ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جو پہلو زیر بحث آ سکتا ہے وہ صرف اقرار باللسان کا ہے، تصدیق بالقلب کا نہیں. گویا کہ قانونی ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مومن اور مسلم قرار دیا جائے گا، اس کا تعلق صرف اقرار باللسان سے ہوگا، تصدیق بالقلب اس میں زیر بحث نہیں آ سکتی، مجبوری ہے ہماری. ورنہ تو یہاں بھی اگر کوئی ذریعہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم یہاں بھی یہی کرتے کہ اصل ایمان تو وہ ہے جو دل میں ہو، صرف نوک زبان والا ایمان، اقرار باللسان والا ایمان تو کوئی ایمان نہیں. تو اصولاً تو ایمان وہ ہے جو دل میں ہو، وہ چیز کے جو یقین کی کیفیت اختیار کر کے قلب میں جاگزی ہو گئی ہو، اصل میں تو ایمان وہ ہے. لیکن ہماری مجبوری، اور پھر میں لفظ اضافہ کر رہا ہوں، ہماری معذوری ہے یہ کہ ہم دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کو زیر بحث نہیں لا سکتے. لہذا دنیا میں جسے میں قانونی ایمان کہہ رہا ہوں، اس کا دار و مدار کل کا کل صرف اقرار باللسان پر ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ آخرت میں جس سے سابقہ پیش آنے والا ہے وہ ہستی ہے کہ جو علیم بذات الصدور ہے، اس کے لیے نہ وہ معذوری ہے نہ وہ مجبوری ہے، معاذ اللہ. وہ تو جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں پر نظر کرتا ہے. کوئی لباس سے کتنا ہی متقی بنا پھرتا ہو، کتنا ہی اس نے تدین کا اور دینداری کا لبادہ اوڑھ لیا ہو، اور کتنا ہی زہد کا اور اپنی عبادت گزاری کی دھوس جما لی ہو، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے. کسی نے 15,000 کا میڑھا لے کر اللہ کے نام پر اس کی قربانی کی ہو تو دنیا والے تو اس کو دیکھیں گے، اخبارات میں اس کا چرچا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی پرے کاہ کے برابر وقت نہیں ہے اگر دل میں تقویٰ نہیں. لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ تک نہ ان تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس تک پہنچنے والی چیز تو صرف ایک ہے اور وہ تقویٰ ہے اگر ہو. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ حضور نے ایک مرتبہ 3 بار اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال کا. ایک ریاکارانہ نیکی کی اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی وقت نہیں، بلکہ الٹا وہ تو شرک قرار پائے گی. من صلی یرائی فقط اشرکا، و من ساما یرائی فقط اشرکا، و من تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات دیا اس نے شرک کیا. تو زمین و آسمان کا فرق تو واقع ہوتا ہے اس قلب کی کیفیت سے. لہذا اللہ تعالی کے ہاں کسی کا مومن قرار پا جانا، اس کا فیصلہ ہوگا اس کی قلبی کیفیت پر کہ اگر یہاں وہ ایمان والی بات ہے، رمق ہی ہو چاہے تھوڑا ہی ہو، ہو یہاں. کوانٹیٹیو معاملہ زیر بحث میں نہیں لا رہا، اس وقت ساری بات جو ہو رہی ہے وہ کوالیٹیٹیو ہے کہ ایک ایمان ہے جو زبان پر ہے، اقرار باللسان کی شرط جس سے پوری ہو جاتی ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو یقین کی صورت اختیار کر کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے. چنانچہ جو میں نے آج آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے. میں 3rd مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ نہایت اہم ہے، اس لیے کہ ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ قرآن مجید میں صرف اس ایک مقام پر معین کیا گیا ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلم، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ یہاں وہ بات آ گئی دل کی کہ دو درجے ہیں، ایک زبان سے کہنے سے مسلمان ہو گئے، لیکن حقیقی مومن اللہ کی نگاہ میں اس وقت ہوگا انسان جبکہ ایمان دل میں داخل ہو جائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورہ حجرات ہی میں پہلے رکوع میں صحابہ کرام کی شان میں ارشاد فرمایا، یہ مضمون جو ہے سورہ حجرات میں بڑی اہمیت کے ساتھ آیا، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل اور کرم ہوا ہے اے جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ یہ دلوں میں جب تک نہیں کھبتا ایمان، اس وقت تک یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہے۔ اب یہاں یہ جان لیجئے اس آیت کے حوالے سے کہ ابھی تک جو بات میں بیان کر رہا تھا قانونی ایمان اور حقیقی ایمان دو اصطلاحات کے حوالے سے، اس میں سے قانونی ایمان کے لیے دوسری اصطلاح سمجھ لیجئے، وہ اسلام۔ دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ قانونی ایمان ہے، وہ اسلام جو ہے در حقیقت وہ ایک حیثیت کو معین کر دینے والی چیز ہے کسی انسان کی، اور اس کے کچھ قانونی حقوق ہیں جو اس کی بنیاد پر متعین ہو جائیں گے۔ وہ اگر مسلمان مانا جائے گا تو اپنے مسلمان والدین کا وارث بنے گا، وراثت اس کو مل جائے گا۔ وہ مسلمان مانا جائے گا تو مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہو سکے گا۔ کتنی اہم مسائل ہیں، یہ قانونی مسائل ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو کلمے پڑھواتے ہیں، تاکہ پہلے اگر کوئی معاملہ ہے بھی، کسی کو کیا پتا کسی نکاح خان کو کہ یہ کون میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کم سے کم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کو عذر پیش کرنا ہوگا کہ میں نے کسی غیر مسلم کا نکاح نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے، وہ تو مسلم نکاح خان جو ہے وہ آفر کرتا ہے نا، میں فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، اور وہ قبول کرتا ہے، تو کہیں غیر مسلم کو تو نہیں میں نے پیش کر دیا ہے۔ تو اس کو اس سے بچنے کے لیے جو وہ شرط لازم ہے وہ اس وقت کہلوا لے، اگرچہ وہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، معلوم ہو کہ مسلمان ہے تو کوئی اس کی احتیاج نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک قانونی مسئلہ، دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھنا یہ اور بات ہے، اور آخرت میں کسی کا مومن قرار پانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، یہی وجہ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ارکان اسلام پانچ ہے، پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت پڑی ہے۔ ان میں سے پہلا ستون کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہاں لفظ ایمان نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بنیاد پر اسلام ہے، نہیں، یہ الفاظ کا استعمال الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ یہاں جو الفاظ لائے گئے وہ کیا ہے؟ شہادت، شہادت و اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ یہ فائیو پلرز ہیں اسلام کے، ان میں سے چار تو ہیں اعمال، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ایمان کا کون سا حصہ آیا؟ اقرار باللسان والا، ٹیسٹیفائی کرے، زبان سے اقرار کرے، شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اقرار باللسان والا حصہ جو ہے ایمان کا، وہ اسلام کے ایک پلر کی حیثیت سے ہے۔ تصدیق بالقلب والا حصہ نہیں، اس لیے کہ تصدیق بالقلب والا حصہ جو ہے وہ یہاں زیر بحث آ ہی نہیں سکتا، اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، اس کی تفتیش نہیں ہو سکتی، اس کے عدم یا وجود کا ہم فیصلہ دنیا میں کر نہیں سکتے۔ لہذا اسلام کے ارکان میں اس کا جو حصہ شامل ہے وہ محض اقرار باللسان والا ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب اس دنیا میں ایک شخص مسلمان قرار پاتا ہے، صرف کلمہ شہادت کہنے سے. عین حالت جنگ میں ایک شخص جب یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی کافر اور مسلمان کی تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچی ہوئی ہے, وہ کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھیے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ تو 99.9% اس کے حق میں ہے کہ یہ اسے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے, دھوکہ دہی کے لیے محض بہانہ بنایا ہے اس تلوار سے اپنی گردن کو بچانے کی. لیکن چونکہ قطعیت اس میں نہیں ہو سکتی, چاہے آپ 99.9 ریکرنٹ کہہ دیں مجھے اختلاف نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی یقین نہیں ہے, لہذا تلوار کو وہیں رک جانا چاہیے. وہ اب مسلمان ہے, آپ نے اس کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا ہے, آپ نے جھانک کر نہیں دیکھا ہے, بعد میں اس کے طرز عمل سے کچھ اور ثابت ہو آپ اسے سزا دیں, اگر کوئی جرم جو ہے اس کے خلاف ثابت ہو جائے آپ اس کی جو بھی تعزیر یا حد ہو اس پر جاری کریں, لیکن کلمہ شہادت کے ادا کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے لستا مومنا. یہ سورہ نساء میں بھی یہ بات زیر بحث آئی کہ اے مسلمانوں جب تم کہیں نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو جو لوگ اسلام پیش کریں یا تمہیں سلام کہیں, یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں جو اصل مفہوم ہے کہ وہ اپنا اسلام پیش کرتے ہیں, تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ موٹ کا اسلام کا اقرار کر رہے ہو, لستا مومنا یہ نہیں کہہ سکتے. بلکہ وہاں جو گرفت کی گئی ہے, ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ انہیں اگر کافر مانا جائے تو انہیں قتل کریں اور ان کا مال بھی مال غنیمت شمار ہو اور ان کی خواتین جو ہے وہ لونڈیاں قرار پائیں, کتنا لالچ ہے اس میں, اور انہیں مسلمان مان لے تو وہ بھی محفوظ, ان کا مال بھی محفوظ, ان کے اہل و عیال بھی محفوظ. تو کسی وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا لالچ جو ہے, کوئی شخص ایسا ہو کہ جو غلط اپنے لالچ کی وجہ سے تم عرض الحیات دنیا, تم اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تلاش کرتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اور اعلیٰ ہے. اس کا ایک واقعہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسامہ سے حضور کو کتنا پیار ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا, اس لیے کہ بیٹے ہیں حضرت زید ابن حارثہ کے. زید ابن حارثہ وہ ہے جو حضور کے غلام تھے, حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, لہذا انہیں پکارا جاتا تھا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اونچا مقام, کتنا بلند مرتبہ. سورہ احزاب جب نازل ہوئی اور یہ طے کر دیا گیا کہ اسلام میں یہ منہ بولے بیٹے کا کوئی قانونی مقام نہیں, ادوہم لآبائہم, ان کا نام ان کے والد کے ساتھ ہی لیا جانا چاہیے, لہذا اب وہ بیچارے پھر ہو گئے زید ابن حارثہ. کتنا ان کو ملال ہوا ہوگا, کہاں سے گر کر کہاں پہنچ گئے, زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ ہو گئے رضی اللہ تعالی. یہی سبب تھا حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنی پھپھی زاد بہن سے ان کی شادی کرائی, اگرچہ وہ شادی ناکام رہی, ان دونوں کی موافقت نہیں ہو سکی, یہ بات دوسری, لیکن دلجوئی کتنی مقصود تھی حضور کو حضرت سے. ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت اسامہ, یہی حضرت اسامہ ہے جن کو قریش نے سفارشی بنا کر بھیجا تھا جب بنو مخزوم کی ایک بڑی بالدار اور بڑی اعلی گھرانے کی خاتون, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, ان سے چوری ہو گئی, چوری کا ارتکاب کر بیٹھی. اب حد جاری کرنے کا مسئلہ آیا کہ ہاتھ کٹے گا, اتنے اونچے گھرانے کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی, لہذا لوگوں نے اب سفارش کرنی چاہی حضور کی بارگاہ میں کس سے کریں. تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی محبت ہوگی حضور کو حضرت اسامہ سے, کہ اس کام کے لیے لوگوں نے حضرت اسامہ کو منتخب کیا کہ بس یہی کہیں تو کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جواب جو ملا ہے حضرت اسامہ کو, حضور نے فرمایا کہ اسامہ پہلی قومیں اور پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں عام لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی, اور جب اعلیٰ مرتبے کے لوگ وہی فیل کرتے تھے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ امتوں کو ہلاک کرنے والی بات ہے. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا, یہ عدل محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اسامہ ابن زید ہیں, انہیں کو حضور نے اپنے مرض وفات میں جو آپ نے لشکر تیار کیا تھا تو اس کا سپہ سالار انہیں اسامہ کو بنایا, اب دیکھیے ان سے یہ غلطی ہو گئی، عین حالت جنگ میں ایک کافر ان کی تلوار کی زد میں جب آ گیا پورے طور پر، اس نے فوراً پڑھ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے وہی گمان کیا جو ہم کرتے کہ ہم یہ صرف جھوٹ موٹ کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا انہوں نے اپنا ہاتھ نہ روکا، تلوار چلی، گردن کٹ گئی. دل میں ان کے بھی رہی ایک خلش، لہذا حضور کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا، حضور نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو تم نے کیوں قتل؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. حضور نے نفی نہیں کی، یہ بہت اہم بات ہے، نفی نہیں کی، لیکن فرمایا تو یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ اہمیت ہے قانون میں اس کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادت کی، کہ اس کے اوپر دار و مدار ہے دنیا میں کسی کے مسلمان سمجھے جانے کا. یہاں ذرا ایک مغالطہ نہ ہو جائے، اس کی میں چاہتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ وضاحت ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ قادیانی بھی تو کلمہ گو ہیں، پھر انہیں کافر کیوں کہا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر کسی کا مسلمان سمجھا جانا، یہ اس حالت میں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کوئی ایسی بات بھی کہتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، اس میں قانونی اسلام کا دار و مدار یقیناً انسان کے قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. لیکن فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے میں کلمہ شہادت تو پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میں آخرت واخرت کو نہیں مانتا، میں باعث بعد الموت کو نہیں مانتا، میں جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا، اب کیا کریں؟ تو اب تکفیر ہوگی. تکفیر جو ہے وہ بالکل ایک دوسرا پروسیس ہے. تکفیر جو ہے وہ کسی کو کاٹ دینا ہے امت سے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت تو جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے بالکل منافی بات یہ کہہ رہا ہے. اگر یہ بات سامنے آ جائے، اگر فرض کیجئے وہ یہ کہہ سکتا میں نے کلمہ شہادت ہی پڑھا تھا نا، اس میں کہاں آخرت کا ذکر ہے؟ آخرت ہے ہی نہیں، اس میں تو دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی الوہیت اور توحید اور محمد کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخرت کا تو میں نے اقرار کیا ہی نہیں. تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ بھلے آدمی جب محمد کو رسول مان رہے ہو تو محمد خبر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، باعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جواب ہے، اور جزا اور سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، تو تمہارا یہ ایمان بالرسالت معتبر نہیں ہے جب تم محمد کی دی ہوئی اتنی پختہ خبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں مانتے. لیکن یہ سارا عمل بعد میں ہوگا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ شخص آخرت کا منکر ہے. یا فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے میں نے اللہ ہی کو مانا ہے نا، میں اسے ہر چیز پر قادر نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں. اب آپ کیا کریں گے؟ ہم نے اسے ایکسپٹ کر لیا تھا مسلمان جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لیکن ایسی اگر کوئی بات اس کی طرف سے آئے گی تو اب تکفیر ہوگی، اب اس کے کفر کا اعلان کیا جائے گا اور اس کو امت سے کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح کا معاملہ ہے ختم نبوت کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا اختتام اور اس کی تکمیل اور اتمام، یہ ان بنیادی امور میں سے ہے کہ جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی رخنا ایسا کھولتا ہے کہ جس سے نبوت کے جاری ہونے کی شکل پیدا ہو، تو وہ گویا کہ نفی کر رہا ہے اپنے اس اعلان کی. یہ ہے بنیاد کہ جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر ہوگی. اگر ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے تو کلمہ طیبہ وہ پڑھ رہا ہے، ہم اسے مسلمان مان لیں. تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر، مثبت طور پر، تو بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت ہے. لیکن یہ کہ اگر اضافی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ دین کی کسی بنیادی بات کی نفی کر رہا ہے تو پھر اس کی تکفیر ہوگی، اور یہ تکفیر وہی چیز ہے جس کو کسی بھی نظریاتی جماعت میں، جس کو آپ پرجنگ کے نام سے جانتے ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل گروپ ہو، نظریاتی گروپ ہو، نظریاتی جماعت ہو، تو اس میں تو انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس کے نظریے کو مانتے ہیں. اگر ایسے لوگ بھی آ جائیں جو نہیں مانتے یا تھوڑا مانتے ہیں تھوڑا نہیں مانتے، تو وہ گروپ کمزور ہو جائے گا، اس کے اندر طاقت نہیں رہے گی، وہ مستحکم نہیں رہے گا. چنانچہ کمیونسٹ پارٹی میں پرجنگ ہوتی رہی ہے کہ فلاں شخص جو ہے، یہ ممبر تو تھے ہمارے لیکن معلوم ہوا کہ ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ منافی ہیں، یا یہ کہ ان کا فکر جو ہے وہ اصل جو بنیادی مارکسسٹ فلاسفی ہے اس سے ڈیویٹ کر گیا ہے، تو اب پرجنگ ہوگی کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. یہ پرجنگ جو ہے اسلامی جماعت میں، وہ جماعت کی جو قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پرجنگ ہے تکفیر، کہ جب کوئی شخص اس کے بنیادی فکر سے اتنا ہٹ جاتا ہے کہ کسی بنیادی چیز کا انکار کر دے تو اب اس کو اس امت سے کاٹ دیا جائے گا، علیحدہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ ثانوی عمل ہے۔ بنیادی طور پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانے جانے کا معاملہ اس کے اقرار پر اس کا دار و مدار۔ ظاہر بات ہے کہ فرض کیجئے ایک قادیانی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ میں تائب ہوتا ہوں، میں نہیں مانتا غلام ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تو مان لیں گے اس کے اس قول کے اوپر۔ اب اگر دل میں وہ کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں تو وہ جانے ہوں گے، رب جانے۔ تو یہ معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ایک بالکل دوسرا پروسیس تکفیر کا، جس کا میری اس وقت کی گفتگو سے اصل تعلق نہیں۔ میری اصل گفتگو جو ہے وہ اس سے ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک قانونی ایمان یا اسلام جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے اور مسلمانوں کے سے حقوق اسے حاصل ہو جائیں، اس کا دار و مدار کلیتاً اقرارهم باللسان پر، اور ایک ہے حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں کسی کو مومن قرار دیا جائے گا، اس کا تعلق ہے تصدیقم بالقلب سے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص دنیا میں جو مردم شماری کے رجسٹر ہیں اس میں اس کا نام لکھا ہو، وہ مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان ہو، ہو سکتا ہے سید زادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہو، لیکن وہاں معلوم ہو کہ نہیں، یہ اس صف میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی کہ جو یہ زبان سے کہہ رہا تھا۔ یہ ہے اصل میں فرق اور تفاوت کو، جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ایک بڑی اہم بحث، یہ تمہید ہے اصل میں اس بحث میں جو الجھاؤ ہے اور اشکال ہے اس کے حل کے لیے۔ بحث یہ ہے کہ ہمارے جو دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں ہمارے اسلاف میں، ایک تو ہمارے ہاں جماعت ہے فقہا کی، ان میں سید الطائفہ کی حیثیت ہے بلا شک و شبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نہ صرف مسلمانوں میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی ٹکر کا کوئی قانون دان ہے ہی، جس کے اندر قانون کا سینس ہو، جس کے اندر وہ گہرا ادراک ہو قانونی پہلوؤں کا۔ دیکھیے ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پہلو قانونی ہوتے ہیں، بعض اخلاقی ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی شخص کو اصل دلچسپی اخلاقی پہلو سے، تو قانونی اس کے جو پہلو ہوں گے، اس کی جو جزیات ہیں قانونی، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی، وہ تو اس کے اخلاقی پہلوؤں پر غور کرتا رہے گا۔ لیکن ایک شخص کا ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرمنٹ ہی یہ ہو، مزاج ہی یہ ہو کہ وہ قانونی پہلو پر زیادہ اس کو غور کرتا رہتا ہو، نگاہ اس کی جاتی ہی وہاں ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو قانون اس کے ساتھ اتنی گہری مناسبت ہے کہ ہر معاملے کا جو قانونی پہلو ہے اسی پر ان کی توجہ مرتکز ہے۔ تو ایک طرف تو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بہرحال پاکستان میں بسنے والوں کی ایک عظیم اکثریت ہے بھی حنفی، جو انہی کے فقہ کو اپنے لیے جو بھی مسائل ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، حلال اور حرام کے جو بھی، اس کے اندر وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں ایک جماعت ہے محدثین کرام کی، جن کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے حضور کی احادیث کی تفتیش تحقیق، اور جو راوی ہیں ان کی جرح و تعدیل، اور انہوں نے پوری پوری زندگیاں کھپا دی ہیں اسی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ اس مقدس جماعت میں جو سید الطائفہ ہیں، جو سر گروہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امام بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں عظیم شخصیتیں، چنانچہ امام بخاری کی جو مرتب کردہ صحیح ہے، یعنی احادیث کا مجموعہ، جنہیں وہ صحیح قرار دیتے ہیں اپنے معیار پر، شان اور پھٹک کا جو معیار انہوں نے قائم کیا اس پر، اس کے بارے میں تمام جو حنفی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالی کی کتاب کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری کی صحیح ہے، امام بخاری نے جو احادیث کا مجموعہ مرتب۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہماری بہت محترم شخصیت ہیں، اور چوٹی پر ہیں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں فقہا اور محدثین کے، ان کی چوٹی پر ہیں۔ ایمان کے معاملے میں اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی عام مسلمان کے سننے میں یہ بات آئے کہ ان دونوں بزرگوں کا موقف اتنا متضاد ہے کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ الایمان قول ولا یزید ولا ینقص، ایمان تو صرف قول کا نام ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور دوسرے کا قول یہ ہے کہ نہیں، الایمان قول وعمل، ایمان تو مجموعہ ہے قول اور عمل کا، ویزید وینقص، وہ گھٹتا بھی ہے وہ بڑھتا بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ تو بات متضاد ہو گئی، بظاہر وہ تو مشرقین نظر آ رہا ہے، ایک بات اگر مشرق کی طرف ہے تو دوسری مغرب کی طرف ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کامل نفی۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کیوں آخر۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا فہم، احادیث کا فہم، اس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک طرف یہ بھی ہدایت ہے کہ جو شخص بھی سلامتی یا اسلام تمہارے سامنے پیش کرے، تم نہ کہو کہ لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید خود کہہ رہا ہے ایک گروہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ ان دونوں کو اگر انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے تو ایک اشکال والی بات بظاہر آ جائے۔ احادیث میں بھی ایک طرف وہ احادیث ہے کہ جس میں کسی کو مسلمان قرار دینے کے لیے کچھ علامات جو ہیں وہ کافی شمار کی گئی، جس شخص نے کلمہ شہادت ادا کیا، یا بعض جگہ آتا ہے جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اور دوسری طرف یہ وہ احادیث بھی ہیں کہ جس میں نفی ہو رہی ہے، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا کہ قیل من یا رسول اللہ، حضور کون؟ تو آپ فرماتے ہیں الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں۔ بتائیے، یا تو ایمان کی نفی اور اتنی تاکیدی نفی، تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر نفی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور کس چیز پر یہ نفی ہو رہی ہے؟ کوئی گناہ کبیرہ نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی شراب خوری نہیں، کچھ نہیں، صرف جسے ہم کج خلقی کہیں گے، اس کج خلقی کی وجہ سے کہ بد اخلاق آدمی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ایمان کی نفی پر تین مرتبہ اللہ کی قسم کھائی۔ تو اب یہ چونکہ مسائل آتے ہیں تو ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ سوالات سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام پہلوؤں کو سامنے نہ رکھے اور کسی ایک آیت کو لے کر چل پڑے تو بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی فتنے کا آغاز کرے، اور میں بتاؤں گا کہ یہیں سے تو فتنے اٹھے۔ انہی معاملات میں عدم توازن کی وجہ سے بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئی۔ تو یہاں اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ان دونوں حضرات کی بات کو ہم بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکتے، ریکنسائل کر سکتے۔ یہ بظاہر ریکنسلیبل سٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ فی الواقع ریکنسائل ہو جاتے ہیں، اور ہوتے اسی مسئلے سے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ ہیں، جورسٹ ہیں، وہ ایمان کے قانونی رخ کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کا مومن اور مسلم قرار پانا جس سے کہ اس کے مسلمانوں کے سے حقوق بنتے ہیں، وہ بحث جو ہے جب وہ اس کی نگاہ کا اصل ہدف بن گئی تو ان کی بات بالکل وہی ہوئی جو ہونی چاہیے تھے کہ الایمان قول، اس لیے کہ اس ایمان کا دار و مدار جیسا کہ میں عرض کر چکا بار بار، صرف اقرار باللسان پر ہے، لہذا قول، اقرار باللسان قول ہی تو ہے، الایمان قول۔ اور دوسری بات آپ سے، آپ یہ جان لیجئے کہ چونکہ یہ ایک قانونی سٹیٹس ہے، لیگل سٹیٹس، قانونی حیثیت جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہو گئی، یہ لیگل سٹیٹس جو ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ جامد ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص زیادہ متقی ہے تو کیا اسے دو ووٹ مل جائیں گے؟ اور ایک شخص جو ہے اتنا متقی نہیں ہے تو اس کا ایک ووٹ رہے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا عابد و زاہد ہے متقی ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان، تو جان لیجئے کہ وراثت میں دونوں کو برابر حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ بہت نیک ہے، بڑا متقی ہے، اس کو اس بھائی سے کہ جو فاسق ہے اور فاجر ہے اس سے دگنا حصہ ملنا چاہیے یا تگنا حصہ ملنا چاہیے، نہیں ہوگا، وہ تو دونوں برابر ہیں۔ میں یہاں آخری بات آپ سے کہہ دوں تاکہ مسئلہ پورے طور پر کھب کر دل میں اتر جائے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کس کا نام میں نے لیا، جو سید المومنین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمام اہل ایمان کے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین، صرف اس امت میں نہیں تمام انسانوں میں، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور دوسرا نام میں لے رہا ہوں عبداللہ ابن ابی، کون، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، منافقین جن کے بارے میں آخرت میں معاملہ یہ ہوگا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ منافق ہیں، اور ان منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی۔ اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو قانون اسلامی کے مطابق وراثت ان کو برابر ملتی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی قانون میں۔ قانون تو در حقیقت ایک جو تشخص عطا کرتا ہے کسی شخص کو، صرف اس وقت وہ بات ختم ہوگی جب آپ اسے غیر مسلم قرار دے دیں، اگر تکفیر ہو گئی تو وہ سارے حقوق ایکدم ساقط ہو گئے، اب کمی کا کوئی سوال نہیں۔ وہ میں نے جو کئی مرتبہ ذکر کیا کرتا ہوں، فزیولوجی کا ایک قانون ہے، آل اور نن لا، یعنی کوئی چیز ہو تو پوری ہوگی، نہیں ہو تو بالکل نہیں ہوگی، اس میں پرسنٹیج وغیرہ کا سوال نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آل یا نن، کچھ نہیں۔ تو یہاں جو حقوق ہے کسی شخص کے بحثیت مسلمان، یا تو کل کے کل اس کو حاصل ہوں گے یا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا، اگر آپ نے اس کی تکفیر کر دی، اس دائرے سے وہ باہر ہو گیا، تمام حقوق ساقط۔ اس دائرے کے اندر اگر ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہے مسلمان تو وہ قانونی حقوق اس کے بالکل مساوی ہیں، بڑے سے بڑے جو متقی اور بڑے پرہیزگار مسلمان ہو سکتے ہیں، اس کے بالکل مساوی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ہے بات، اور یہ 100% درست ہے، یہ بہت اہم کانسٹیٹیوشنل بحث ہے۔ اسی طرح ڈال دی، اس دور میں جب بھی اسلامی ریاست صحیح معنی میں کبھی قائم ہوگی، ہوگی کہہ رہا ہوں، ہوئی ابھی کوئی بھی نہیں، یہ کہ ہماری نیت ہے، ہماری دعا ہے، خواہش ہے، پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاست بن جائے، لیکن یہ کہ ابھی کوئی نہیں، کہیں نہیں۔ وہ اسلامی ریاست جہاں وجود میں آئے گی تو سب سے پہلا مسئلہ جو قانونی وہاں اٹھے گا وہ یہ ہے کہ ڈیفائن کرو کون مسلمان ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی کا جو محدود سا دائرہ ہے، محدود ہے اس لیے کہ اصل قانون تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، وہ تو بنا بنایا موجود ہے، اس میں تو آپ کبھی بیشی کر نہیں سکتے، اس کے دائرے کے اندر اندر محدود ایک ہے آپ کا بھی اختیار قانون سازی کا، اس قانون سازی میں کسی غیر مسلم کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ناممکن، اس لیے کہ اسلامی ریاست ہے، تو ووٹ جو ہے اس کا بھی حق اس کو نہیں ہوگا، اور وہ کہیں کسی لیجسلیٹر کا رکن نہیں بن سکتا۔ ذمیوں کا علیحدہ ادارہ ہم بنا سکتے ہیں جو ان کے حقوق کی نگہداشت کرے، وہ اپنے ووٹوں سے اپنی ایک باڈی منتخب کر لیں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے ہوں تو اس وقت ان کے نمائندے ہوں، ان کے مسائل کو ان کی طرف ریفر کیا جا سکے، ان کا کوئی بورڈ بنا ہوا ہو کہ جن سے گفتگو کر کے ان کے مسائل حل ہو جائیں، یہ بات بالکل دوسری ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں اسلامی ریاست، اسی موضوع پر میرا ایک 1.25 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، لیکن دکھایا نہیں گیا، وہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق یا غیر مسلموں کی حیثیت، کیونکہ یہ بات تھی، اور یہ بات تو آج کل کا آدمی تو عام طور پر قبول نہیں کرتا، لہذا وہ 1.25 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے، اس کو دکھایا نہیں گیا، یہ بہت پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ہے بہت دستوری، بہت قانونی، کہ کون مسلمان ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا اگر آپ اسلامی نظام بالفعل قائم کرتے ہیں، کہ اس میں تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے مسلمانوں ہی کے چلائے وہ چلے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ قانونی بحث جس کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ وہ بات کہہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بات کہہ گئے ہیں کہ 100% درست ہے، اس میں آپ 1% کی بھی کٹوتی نہیں کر سکتے، کہیں کوئی چیز نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، کہ اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھے جانے کا معاملہ جس قانونی ایمان سے متعلق ہے اس کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، اور اس میں انسان اس وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. الایمان قول لا یزید ولا ینقص. لیکن امام بخاری جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بظاہر تو بڑی مختلف بات ہے, متضاد بات ہے, لیکن ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یہ ہے عدل. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن میں نے جب سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا درس ہو رہا تھا آپ کو بتایا تھا. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دے. اگر امام ابو حنیفہ والی یہ بات ادھر لے جائیں گے تو ظلم ہو جائے گا, اور اگر امام بخاری کے قول ادھر لے آئیں گے تو ظلم ہو جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہے وہ ہے اس حقیقی ایمان, وہ قلبی یقین والے ایمان کے متعلق. وہ ایمان اگر ہے, یقین اگر پیدا ہو گیا ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ عمل میں اس کا ظہور نہ ہو, ناممکن. یقین اگر ہو, قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے, یقین اور عمل میں تضاد ممکن نہیں ہے. یقین ہے آپ کو کہ آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ نہیں ڈالتے, بلکہ میں کہا کرتا ہوں یقین تو بہت دور کی بات ہے, گمان غالب بھی ہو جائے تب بھی عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے. آپ کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا, لیکن ایک گمان سا رہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کمبخت زہریلا ہو, کیا پتا ہے آپ بچتے کہ نہیں بچتے. حالانکہ یقین سے آپ جانتے ہیں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے, اس کے باوجود آپ بچتے. تو گمان غالب بھی بڑی چیز ہے. یقین تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وہ نظام الدین اولیاء کا یقین کہ سات بادشاہ جو ہیں وہ بدلے ہیں دلی کے تخت پر, اور کسی ایک سے ملاقات نہیں کی, اور کسی کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں, آنا چاہا تو بھی کہا کہ نہیں. اور جب ایک نے یہ بہت ہی زور دیا کہ آپ کیسے روک لیں گے, سب مسلمان آتے ہیں میں بھی آ جاؤں گا, تو انہوں نے کہلوا دیا کہ فقیر نے اپنی اس خانقاہ کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. کیوں؟ یہ جان لیجئے, مجھے بھی یہ اشکال رہا تھا کہ یہ تو غیر مسنون طرز عمل ہے, حضور کا تو طرز عمل نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کے آنے پر کوئی آئے کوئی جائے, وہ بھی اگر کوئی خیر کے طالب بن کر آئے ہیں تو آئے. اس کے بالکل متضاد طرز عمل ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمرا ہی کو خطوط لکھتے تھے, بلکہ جب بادشاہ نے بلایا ہے تو جہانگیر کے پاس رہے ہیں اور بہت عرصے ساتھ رہے ہیں, اس کی مصاحبت سے انکار نہیں کیا. اس میں تضاد ہے, اور کیوں ہے؟ حالات کا فرق ہے. ایک زمانہ وہ ہے کہ جو دنیا پرست صوفی ہیں وہ بادشاہوں کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور بادشاہ شاید یہی خیال کرے نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی کہ شاید یہ بھی اسی طریقے سے دنیا کا کتا بن کر میرے سامنے دمے ہلاتا ہوا آ گیا ہے. جیسے کہ کہا تھا ہمارے صدر صاحب نے کہ ان سیاستدانوں کو میں جب بلاؤں گا تو یہ دمے ہلاتے ہوئے آ جائیں گے. تو ایک تصور وہ ہوتا ہے, ایک وقت میں اس کی نفی کرنی ہوتی ہے, اس زوم کو توڑنا مقصود ہوتا ہے, اور ایک وقت یہ ہے کہ اس درجے غلبہ ہو چکا ہے بدعات کا, اور سنت کے اتنے مخالف ہو چکا ہے ماحول دربار کا کہ وہاں جا کر اس کی اصلاح کرنی ضروری نہیں ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے اسٹریٹجی کا, وقت کے حالات کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے کا. لیکن میں صرف اس وقت ذکر کر رہا تھا اس کا کہ وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری, وہ ہے یقین. تو یقین اگر پیدا ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو؟ قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, سیدھی بات ہے, لیکن یقین اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا. تو جب یقین ہو گیا تو عمل اس میں آپ سے آپ آ گیا. یہ ہے وہ بات جو امام بخاری کہہ رہے ہیں, الایمان قول وعمل. جب وہ قول یقین بن کر دل میں بیٹھ گیا تو عمل تو اس کے تابع ہے ہی ہے, لہذا وہاں اس سطح پر جا کر الایمان قول نہیں رہے گا, وہ الایمان قول وعمل رہے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور نفی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کے افعال ہی کے بنیاد پر نفی کر رہے ہیں. ایک شخص کی کج خلقی کی وجہ سے اس کی ایمان کی نفی ہو رہی ہے, اور تین مرتبہ قسم کھائی جا رہی ہے واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو, تو اس عمل کی بنیاد پر نفی ہو رہی ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہو, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا احدن. جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے, کہ جس میں زبر آ جاتی ہے لا ایمان لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، نفی کلی، یہ لا نفی جنس کہلاتی ہے، ہر نوعیت کی الوہیت کی نفی ہے سوائے اللہ کے۔ تو لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں پاس عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو آپ کیسے علیحدہ کر دیں گے ایمان کو عمل سے؟ یہاں ہم نے ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں آ کر الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہ جو دلی یقین والی بات ہے، یہ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے؟ دل تو کہتے ہی اسے جسے قرار ہی نہیں، اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کے معنی بدلنا، انقلاب، باب انفعال قلب ہی سے تو ہے۔ قلب ماہیت کسی شے کی اصل بدل جائے تو وہ قلب ماہیت کہلاتی ہے۔ یہ دل کو تو ٹکنے کا تو سوال ہی نہیں، سکون وہ ثبات جو ہے ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، تو یہ سب سے زیادہ تو اس دل کے بارے میں ہے۔ آنکھ بھی سو جاتی ہے اور باقی جسم کے اعضاء بھی ریسٹ کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کے ریسٹ کے معنی تو موت ہے۔ تو یہ دل جو ہے اس کے اندر تو ہر وقت ایک تغیر جو ہے وہ رونما رہتا ہے، لہذا اس کی کیفیات ایک جگہ کھڑی نہیں رہ سکتی، ناممکن۔ دل سے متعلق جو بات ہے اس میں تغیر ہو کر رہے گا، اس میں یا ایمان بڑھے گا یا گھٹے گا۔ کوئی نیکی کا کام کیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ حرارت ایمانی میں اضافہ ہوا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یقین کی پونجی جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ آپ صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھیے، محسوس کریں گے کہ کچھ لے کر اٹھے ہیں دل میں، کسی چیز کا اضافہ ہے۔ غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے جہاں ٹھٹھے لگ رہے ہوں، ہنسی مذاق ہو رہا ہو اور فکرے چست کیے جا رہے ہوں، تو اس کا ایک اثر ہوگا، قلب کے اندر ایمان کی وہ پونجی جو ہے وہ کمی کی طرف آئے گی۔ گناہ کوئی کریں گے تو ایک تو خیر گناہ کبیرہ ہے، اس کے بارے میں تو حضور نے سراغ کی ہے، اس کی حالت میں تو ایمان دل میں رہتا ہی نہیں، نکل جاتا۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان دل میں نہیں رہتا، رہ سکتا ہی نہیں، ایمان رہے تو گناہ ممکن نہیں، کیسے ہو؟ ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ کانسٹیبل کھڑا ہے تو وہ جو ٹریفک رولز ہیں ان کو تم کو نہیں توڑتا، حالانکہ اس کی بےچارے کی کیا اوقات ہے، 500-700 روپے تنخواہ لیتا ہوگا، اور اگر کوئی گڑبڑ آپ کر بھی لیں تو اول تو یہ کہ 2-4-5-10 روپے دے کر وہیں چھوٹ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ کہیں بہت دیانت داری آپ نے برتی تو 150 کا جرمانہ جا کر عدالت میں بھر دیں گے، اور تو کچھ نہیں۔ لیکن اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہو کھڑا ہوا تو آپ کا سائیکل یا موٹر سائیکل ٹھیک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی کو یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے میں کہیں چھپ نہیں سکتا، کوئی جائے فراز نہیں، مرنے کے بعد لا محالہ اس کے حضور میں تو حاضری ہے، اور وہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، وہاں کسی کا زور ایسا نہیں کہ وہ چھڑوا لے، کوئی سالہ بہنوئی جا کر زور ڈالے، وہاں تو ہے نہیں۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اب یہ یقین اگر ہو تو جرم کیسے ہوگا، گناہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو بھی بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ تو نفی ایمان کی مطلق حضور نے فرما دی۔ میں بات کر رہا تھا صغائر بھی اگر ہے، اس سے بھی ایمان میں کمی ضرور آئے گی، حرارت ایمانی کے اندر تخفیف ضرور ہوگی۔ تو یہ ایمان جو تصدیق بالقلب والا پہلو ہے، وہ ایمان کے جو یقین قلبی والا مسئلہ ہے، وہ یقیناً گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، یہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو اگر ان کو علیحدہ علیحدہ رکھ لیجئے تو بات اظہر من الشمس ہے، بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات، سارے اشکالات کا حل جو ہے وہ مل گیا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کس حدیث کو ادھر نہ لے کے جاؤ، اس کو ادھر نہ لے کے جاؤ، اگر یہ واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو، کس بات پر؟ کہ صرف کج خلقی ہو وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اس حدیث کو اگر اس قانونی سطح پر آپ لے گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ مومن نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو چونکہ پہلے مسلمان تھا، یہ پہلے سے کافر نہیں تھا، پہلے مسلمان تھا اب کافر ہوا، تو کیا ہوا؟ وہ مرتد ہوا۔ مرتد واجب القتل ہے، مرتد کو تو قتل کیا جائے گا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، زمین و آسمان کا فتویٰ۔ تو اسی طرح کی حدیثیں وہ ہیں جو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب اگر کسی نے ایک نماز چھوڑ دی اور آپ نے کہا کافر ہو گیا، اور پھر اگر کوئی مولوی فتویٰ دینے پر آئے گا کافر ہو گیا لہذا نکاح ٹوٹ گیا، وہ سب سے پہلے جو ہے اس کی زد وہاں آتی ہے، وہاں بتائیں گے نکاح ٹوٹ گیا، اور یہ تو اس لیے کہ وہ نظام ہمارا نہیں ہے، لہذا نکاح ہی کی بات کر سکتا ہے مولوی اور کیا کرے گا۔ لیکن اگر اسلامی نظام ہو تو وہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ وہ تو بات بہت دور جاتی ہے، مولوی کی بات وہاں تک اس لیے نہیں جاتی کہ وہ نظام نہیں ہے اسلامی۔ بڑے پیارے شعر کہے تھے اکبر الہ‌آبادی نے کہ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ۔ انگریز کا دور تھا، لہذا جو چاہو کہہ دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور وہ جو اسلامی نظام تھا ابو بکر کا، اس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا کیا حشر ہوا یاد ہے؟ زکات دو نہ دو، زکات کا انکار کر دو، زکات کا مذاق اڑا دو، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہاں کیا ہوا تھا ان کا حشر؟ یہی بات تھی کہ جو امیر افغانستان نے کہی تھی جب ایک قادیانی مبلغ پہنچا تھا اور وہاں خطوط گئے تھے، مبلغ نہیں گیا تھا، خطوط گئے تھے، دعوتی خطوط، تو جواب میں ایک بات کہی تھی، نہیں جا گیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر اپنی دعوت پیش کرو، تب معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعوت جو ہے یہ کس بھاؤ جو ہے اس کا حساب چکتا ہے۔ تو معاملہ جب ہو قانون کا اسلامی، تب تو معاملہ بہت ہی خوفناک ہے۔ جو شخص کافر نہیں وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، بات وہاں جا پہنچے گی۔ کیونکہ نظام وہ نہیں تھا، لہذا وہ فتوے میں بات صرف جو ہے وہ نکاح پر آ جاتی تھی کہ کم سے کم یہ تو تمہارے اختیار کی دائرے کی چیز ہے، تو سمجھ لو کہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کو اصل میں سمجھیے کہ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، یہ جو کہا تھا اکبر آبادی نے کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ وہ ان الحق کہنے والے کو پھانسی دی گئی تھی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں ان کو قتل کیا گیا تھا، زکات کے منکروں سے قتال کیا گیا تھا۔ یہ تو اس وقت اس دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت تمہارے لیے جو چاہے کسی کے منہ میں آئے وہ بک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ تو بہرحال آج کی اس وقت تک کی میری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل کلید، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیے تو بہت سے مسائل ہو جائیں گے، اور اس میں غلط مبحث ہو تو بہت سی پیچیدگیاں پڑ جائیں گی۔ میرا ارادہ آج صرف ایک ہی تقریر کرنے کا تھا، لیکن بات بہت زیادہ میں پھیلانا نہیں چاہتا، اب ایک تقریر اور ہوگی انشاءاللہ آج ہی مغرب کی نماز کے بعد، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو خلط مبحث ہوا اس کے نتائج پھر کیا کیا نکلے ہماری تاریخ میں۔ اس وقت اسی پر اکتفا کیجئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ مکتبہ خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، 36 کے ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 5869501، 5869502 اور 5869503۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.tanzeem.org۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔